السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی کنیت ابو عبداللہ تھی. اس کے علاوہ بھی کنیت ابو محمد بیان کی جاتی ہے. حضرت مصعب کے والد کا نام عمیر بن ہاشم اور ان کی والدہ کا نام خناس یا حناس بنت مالک تھا، جو مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں. حضرت مصعب بن عمیر کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ نے ان کی پرورش بڑے ناز و نعمت سے کی. وہ انہیں بہترین پوشاک اور اعلیٰ لباس پہناتی تھی اور حضرت مصعب کی مکے کی اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کرتے، اور حضرمی جوتا جو حضر موت کے علاقے کا بنا ہوا جوتا تھا، امیر لوگوں کے لیے مخصوص تھا، حضر موت وہاں کا پہنا کرتے تھے، وہاں سے منگوا کے. حضر موت عدن سے مشرق کی طرف سمندر کے قریب ایک وسیع علاقہ ہے. بہرحال اعلیٰ لباس، اعلیٰ خوشبو اور جوتا تک وہ باہر سے منگوایا کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی کا نام حمنہ بنت حجج تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھیں. حمنہ بنت جہش تھا، ان سے ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصعب سے زیادہ حسین و جمیل اور ناز و نعمت اور آسائش میں پروردہ کوئی شخص نہیں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور ابتدا میں ہی اسلام قبول کرنے والے سابقین میں شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارکم میں تبلیغ کیا کرتے تھے، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن اپنی والدہ اور قوم کی مخالفت کے اندیشے سے اسے مخفی رکھا. حضرت مصعب چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. ایک دفعہ عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کے گھر والوں اور والدہ کو خبر کر دی. والدین نے ان کو قید کر دیا. آپ قید نہیں رہے, یہاں تک کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. موقع ملا ان کو, باہر آئے اور پھر ہجرت کر گئے. کچھ عرصے بعد بعض مہاجرین حبشہ سے مکہ واپس آئے تو حضرت مصعب بن عمیر بھی ان میں شامل تھے. آپ کی والدہ نے جب آپ کی حالت زار دیکھی تو آئندہ سے مخالفت ترک کر دی اور بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. حضرت مصعب بن عمیر کو دو ہجرتیں کرنے کی مثال سازن نصیب ہوئی. آپ نے پہلے حبشہ اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو میں نے آسائش کے زمانے میں بھی دیکھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی. اسلام کی خاطر انہوں نے اتنے دکھ جھیلے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے جلد اس طرح اترنے لگی تھی جیسے سانپ کی کینچری اترتی ہے اور نئی جلد آتی ہے. یہ قربانی کے ایسے ایسے معیار تھے جو حیرت انگیز ہیں. ایک روز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تشریف لائے, جبکہ آپ کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت حضرت مصعب کے پیوند شدہ کپڑوں میں چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں. کہاں تو وہ کہ اعلیٰ درجے کا لباس اور کہاں مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت کہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. صحابہ نے حضرت مصعب کو دیکھا تو دھر سر جھکا لیے کہ وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر کی تبدیلی حالت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر نے آ کر سلام کیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور اس کی آسن رنگ میں صلاۃ بیان فرمائی. پھر فرمایا کہ الحمدللہ, دنیا داروں کو ان کی دنیا نصیب ہو, میں نے مصعب کو اس زمانے میں دیکھا ہے. میں نے مصعب کو اس زمانے میں دیکھا ہے جب شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر صاحب ثروت و نعمت کوئی نہ تھا. یہ ماں باپ کی عزیز ترین اولاد تھی, مگر خدا اور اس کے رسول کی محبت نے اسے آج اس حال تک پہنچایا ہے اور اس نے سب کچھ خدا اور اس کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے. اور سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو ان کی ناز و نعمت والی حالت کو یاد کر کے رونے لگے جس میں وہ رہا کرتے تھے, جو پہلی حالت تھی ان کی. آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی کہ زمانہ کس طرح آپ قربانی کر رہے ہیں. وہ حضرت علی سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر آئے. ان کے بدن پر چمڑے کی پابند لگی ہوئی ایک چادر تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کی اس ناز و نعمت کو یاد کر کے رونے لگے جس میں وہ پہلے تھے اور جس حالت میں وہ اب تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب کہ تم میں سے ایک شخص ایک جوڑے میں صبح کرے گا تو دوسرے جوڑے میں شام کرے گا. لیکن یعنی اتنی فراخی پیدا ہو جائے گی کہ صبح شام تم کپڑے بدلا کرو گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے ایک برتن کھانے کا رکھا جائے گا تو دوسرا اٹھایا جائے گا. یعنی کھانا بھی قسم قسم کا ہوگا اور مختلف کورسز سامنے آتے جائیں گے جس طرح آج کل رواج ہے. اور تم اپنے مکانوں میں ایسے ہی پردے ڈالو گے جیسا کہ کعبے پر پردہ ڈالا جاتا ہے. بڑے قیمتی قسم کے پردے استعمال کیے جائیں گے. بالکل آج کل کے نظارے ہیں یہ, یا اس کشائش کے نظارے جب مسلمانوں کو بعد میں ملی وہ کشائش. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس وقت آج سے بہت اچھے ہوں گے اور عبادت کے لیے فارغ ہوں گے؟ ایسی فراخی ہوگی, ایسے حالات ہوں گے تو پھر عبادت کے لیے فارغ ہوں گے بالکل, اور محنت اور مشقت سے بچ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, نہیں بلکہ تم آج کے دن ان دنوں سے بہتر ہو. تمہاری حالت, تمہاری باتیں, تمہارے معیار اس سے بہت بلند ہیں جو بعد میں آنے والوں کو کشائش کی صورت میں ہوں گے. سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یزد حبشہ کے بارے میں لکھا ہے, اس میں کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں دوسرے صحابہ کے ذکر میں, مختصر یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماہ رجب 590 میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے, اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہیں, جس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. اول یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش کے مظالم سے محفوظ نہ تھے, دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مثلا غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے. بہرحال قریش مکہ کو ان لوگوں کی ہجرت کا جب علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ یہ شکار مفت میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. چنانچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کیا, مگر جب ان کے آدمی ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا اور یہ لوگ ناکام واپس لوٹے. حبشہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا. بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے 12 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. جب یہ لوگ واپس مدینہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھجوایا تاکہ وہ انہیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں. مدینہ میں آپ قاری اور مقری استاد کے نام سے مشہور ہو گئے. مقری یعنی استاد اس کے نام سے مشہور ہو گئے. ایک دوسری روایت کے مطابق اوس اور خزرج کے انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کوئی شخص ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. مدینہ میں حضرت مصعب نے حضرت اسد بن زرارہ کے گھر قیام کیا. آپ نمازوں میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے. حضرت مصعب ایک عرصے تک حضرت اسد بن زرارہ کے گھر قیام پذیر رہے, لیکن بعد میں حضرت سعد بن معاذ کے گھر منتقل ہو گئے. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ تشریف لانے والے مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے. مدینہ پہنچ کر ان دونوں صحابہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا. پھر عمار رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ آئے, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہتے ہیں کہ میں نے کبھی مدینہ والوں کو اتنا خوش ہونے والا نہیں دیکھا, خوش ہونے والا نہیں دیکھا تھا جتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے تھے. بچیاں اور بچے بھی کہنے لگے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں مزید بیان کرتے ہیں کہ دار ارکم میں جو اشخاص ایمان لائے وہ بھی سابقین میں شمار ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: اول مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو بنو عبد الدار میں سے تھے اور بہت شکیل اور حسین تھے اور اپنے خاندان میں نہایت عزیز و محبوب سمجھے جاتے تھے. یہ وہی نوجوان بزرگ ہیں جو ہجرت سے قبل یثرب میں پہلے اسلامی مبلغ بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعے مدینہ میں اسلام پھیلا. تیرے سیرت کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت سے قبل جمعہ پڑھایا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں نماز جمعہ کے لیے اجازت طلب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں حضرت سعد بن خیسمہ کے گھر پہلا جمعہ پڑھایا. اس میں مدینہ کے 12 افراد شامل ہوئے. اس موقع پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی. حضرت مصعب بن عمیر اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی. لیکن ایک روایت دوسری بھی ہے جس کے مطابق حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ تھے جنہوں نے مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھایا. حضرت مصعب پہلے مبلغ تھے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد بن زرارہ کے ساتھ کو ساتھ لے کر انصار کے مختلف محلوں میں تبلیغ کی طرف سے جاتے تھے. حضرت مصعب کی تبلیغ سے بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے جن میں کبائر صحابہ سے مثلاً حضرت سعد بن معاذ، حضرت عباد بن بشر، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت اسید بن حضیر وغیرہ شامل تھے. حضرت مصعب کی تبلیغی وسائی اور کوشش کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے کہ مکے سے رخصت ہوتے ہوئے ان 12 نو مسلمین نے درخواست کی کہ کوئی اسلامی مولا ہمارے ساتھ بھیجا جاوے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے اور ہمیں مشرک بھائیوں کو اور ہمارے مشرک بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جو قبیلہ عبدالدار کے ایک نہایت مخلص نوجوان تھے ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اسلامی مبلغ ان دنوں میں قاری یا مقری کہلاتے تھے کیونکہ ان کا کام زیادہ تر قرآن شریف سنانا تھا کیونکہ یہی تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ تھا. چنانچہ مصعب بھی یثرب میں مقری کے نام سے مشہور ہو گئے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا جو مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان تھے اور ویسے بھی ایک نہایت مخلص اور بااثر بزرگ تھے اور اسی مکان کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمتن مصروف ہو گئے. اور چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی نصیب تھی اور تھی بھی نسبتاً امن کی زندگی اس لیے اسد بن زرارہ کی تجویز پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جمعہ کی نماز کی ہدایت فرمائی. اس طرح مسلمانوں کی اشتراکی زندگی کا آغاز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ میں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا اور اوس اور خزرج بڑی صورت کے ساتھ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. بعض صورتوں میں تو ایک قبیلے کا قبیلہ ایک دن میں ہی سب کا سب مسلمان ہو گیا. چنانچہ بنو عبد الاشل کا قبیلہ بھی اسی طرح ایک ہی وقت میں اکٹھا مسلمان ہوا تھا. یہ قبیلہ انصار کے مشہور قبیلہ اوس کا ایک ممتاز حصہ تھا اور اس کے رئیس کا نام سعد بن معاذ تھا جو صرف قبیلہ بنو عبد الاشل کے ہی رئیس اعظم نہ تھے بلکہ قبیلہ اوس کے سردار بھی تھے. جب مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا تو سعد بن معاذ کو یہ برا معلوم ہوا اور انہوں نے اسے روکنا چاہا. یہ اسلام لانے سے پہلے سعد بن معاذ بڑے مخالف تھے، مگر اسد بن زرارہ سے ان کے بہت قریب کی رشتہ داری تھی، یعنی وہ ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے، اور اسد مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے سعد بن معاذ خود براہ راست دخل دیتے ہوئے رکتے تھے کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے اپنے ایک دوسرے رشتہ دار اسید بن الحضیر سے کہا کہ اسد بن زرارہ کی وجہ سے مجھے تو کچھ حجاب ہے، مگر مسلمان ہو گیا ہے اور اس کے ہاں سے تبلیغ کا ساتھ بھی دے رہا ہے، مگر تم جا کر مصعب کو روک دو، بجائے اسد بن زرارہ کو روکنے کے مصعب کو روک دو کہ ہمارے لوگوں میں یہ بے دینی نہ پھیلائیں، اور اسد سے بھی کہہ دو کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اسید قبیلہ عبدالاشل کے ممتاز رؤسا میں سے تھے، حتیٰ کہ ان کا والد جنگ بواس میں تمام اوس کا سردار رہ چکا تھا، اور سعد بن معاذ کے بعد اسید بن الحضیر کا بھی اپنے قبیلے پر بہت اثر تھا، چنانچہ سعد کے کہنے پر وہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کے پاس گئے اور مصعب سے مخاطب ہو کر غصے کے لہجے میں کہا کہ تم کیوں ہمارے آدمیوں کو بے دین کرتے پھرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بیشتر اس کے کہ مصعب کو جواب دیتے، اسد نے آہستگی سے مصعب سے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کے ایک باس رئیس ہیں، ان سے بہت نرمی اور محبت سے بات کرنا۔ چنانچہ مصعب نے بڑے ادب اور محبت کے رنگ میں اسید سے کہا، اب ناراض نہ ہوں، بلکہ مہربانی فرما کر تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں، اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ اسید اس بات کو مقبول سمجھ کر بیٹھ گئے، سعید فطرت تھے، اور مصعب نے انہیں قرآن شریف سنایا اور بڑی محبت کے پیرائے میں اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا۔ اسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگر ایمان لے آیا تو ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، تم ٹھہرو، میں اسے بھی یہاں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید اٹھ کر چلے گئے اور کسی بہانے سے سعد بن معاذ کو مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کی طرف بھیجا۔ سعد بن معاذ آئے اور بڑے غضبناک ہو کر اسد بن زرارہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اسد، تم اپنی قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں چپ ہوں رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس پر مصعب نے اسی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا جیسے پہلے کو کیا تھا، اور کہا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھ کر میری بات سن لیں، اور پھر اگر اس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہو تو بے شک رد کر دیں۔ سعد نے کہا ہاں یہ مطالبہ تو بڑا معقول ہے، اور اپنا نیزہ ٹیک کر بیٹھ گئے، اور مصعب نے اسی طرح پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اپنے دلکش رنگ میں اسلامی اصول کی تشریح کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ یہ بت بیرام تھا، یعنی یہ سعد بن معاذ جو تھے وہ بھی یہ باتیں سن کے رام ہو گئے۔ چنانچہ سعد نے مسنون طریق پر غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ اور اسید بن الحضیر دونوں مل کر اپنے قبیلے والوں کی طرف گئے، اور سعد نے ان سے مخصوص عربی انداز میں پوچھا کہ اے بنی عبدالاشل، تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور سردار ابن سردار ہیں، اور آپ کی بات پر ہمیں کامل اعتماد ہے۔ سعد نے کہا تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ. اس کے بعد سعد نے انہیں اسلام کے اصول سمجھائے, اور ابھی اس دن پر شام نہیں آئی تھی کہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا, اور سعد رضی اللہ عنہ اور اسید نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کے بت نکال کر توڑے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن الحضیر جو اس دن مسلمان ہوئے, دونوں چوٹی کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, اور انصار میں تو بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ انصار میں تو لاریب ان کا بلند بہت ہی بلند پایا تھا, کوئی شک نہیں اس میں, بہت بلند تھے. بالخصوص سعد بن معاذ کو تو انصار مدینہ میں کو تو انصار مدینہ میں وہ پوزیشن حاصل ہوئی جو مہاجرین مکہ میں حضرت ابو بکر کو حاصل تھی. یہ نوجوان نہایت درجہ مخلص, نہایت درجہ وفادار, اور اسلام اور بانی اسلام کا ایک نہایت جانسار عاشق نکلا, اور چونکہ وہ اپنے قبیلے کا رئیس اعظم بھی تھا اور نہایت ذہین تھا, اسلام میں اسے پوزیشن حاصل ہوئی جو صرف خاص بلکہ اخص صحابہ کو حاصل تھی. اور زبشیر ہم سے لکھتے ہیں کہ لا ریب اس کی جوانی کی موت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سعد کی موت پر تو رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے, یہ گہری صداقت پر مبنی تھا. غرض اس طرح صورت کے ساتھ اوس اور خزرج میں اسلام پھیلتا گیا. یہود خوف بھری آنکھوں کے ساتھ یہ نظارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں یہ کہتے تھے کہ خدا جانے یہ کیا ہونے والا ہے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بہت سے افراد مسلمان ہوئے. آپ سن 1390 میں حج کے موقع پر مدینہ سے 70 انصار کا وفد لے کر مکہ روانہ ہوئے. اس کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں ہی مختلف روایتوں سے لے کر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تعریف فرمایا ہے کہ اگلے سال یعنی 1390 کے ماہ ذو الحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی سو آدمی مکے میں آئے. ان میں 70 شخص ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا مسلمان ہونا چاہتے تھے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے. مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے. مصعب کی ماں زندہ تھی اور گو مشرکہ تھی مگر ان سے محبت بہت محبت کرتی تھی. جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آ کر مل جاؤ, پھر کہیں دوسری جگہ جانا. مصعب نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر آپ کے پاس آؤں گا. چنانچہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے. وہ بہت یہ بات سن کے یہ دیکھ کر کے مجھے ملنے نہیں آئے پہلے بڑی جلی بھنی بیٹھی تھی اور ان کو دیکھ کر بہت روئی, بڑا شکوہ کیا. مصعب نے کہا ماں میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ مصعب نے آہستہ سے جواب دیا کہ بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وہ پکی مشرکہ تھی. وہ سنتے ہی اس نے شور مچا دیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہ ہوں گی, اور اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا کہ مصعب کو پکڑ کر قید کر لیں, مگر وہ بھاگ کر نکل گئے. بس مصعب بن عمیر کے ذکر میں مزید ابھی ذکر بھی ہے, جاری رہے گا, لیکن کیونکہ آج دو جنازے غائب ہیں میں پڑھاؤں گا اس لیے ان کے ذکر بھی کرنا ہے. یہاں میں حضرت مصعب کا ذکر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان ہوگا. جو جنازے پڑھانے ہیں ان میں سے پہلے ایک ہیں مکرم ملک منور احمد جاوید صاحب، ایون مکرم ملک مظفر احمد صاحب جو 22 فروری کو 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو ایک عرصے سے جگر کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے 10 دن تائر ہارٹ میں زیر علاج رہنے کے بعد آپ خالق حقیقی حضور حاضر ہو گئے. مرحوم موسی تھے، پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ملک منور احمد جاوید صاحب کے دادا حضرت ڈاکٹر ظفر چودھری صاحب تھے. اور ان کے نانا حضرت شیخ عبد الکریم صاحب کا تعلق تھے، جن کا تعلق وازید پور ضلع گرداسپور سے تھا. اور دادا جو تھے وہ دھرم کوٹ رندھاوا میں تھے. دونوں بزرگوں نے، یعنی دادا اور نانا نے، حضرت وسیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور صحابیت کا شرف پایا. ملک منور جاوید صاحب کی شادی 1968 میں سلمہ جاوید صاحبہ سے ہوئی جو صوفی حامد صاحب مرحوم کی بیٹی تھیں. حضرت حافظ صوفی غلام محمد صاحب ملک مارشیس صحابی، حضرت مسیح موت کی پوتی نیز حضرت ڈاکٹر ظفر حسین صاحب صاحبی حضرت مسیح موت کی نواسی ہیں. حضرت صوفی غلام محمد صاحب مارشیس حضرت مسیح موت علیہ السلام کے 313 صحابہ میں سے تھے. اس طرح ملک منور جاوید صاحب کے دادا اور نانا اور ان کی اہلیہ کے دادا اور نانا چاروں اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحابی تھے. اپنے زندگی وقف کرنے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ملک صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ وقف کی توجہ مجھے اس طرح پیدا ہوئی کہ جب میں 1982 کے انصار اللہ کے اجتماع میں ہیں اس خلیفہ مسیح رابع کی تقریر سن رہا تھا تو حضور نے اپنی تقریر میں وقف کی اہمیت بیان کی اور تقریر کے آخر پہ ایک جملہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا آخری سانس وقف میں نکلے. کہتے ہیں یہ فکرہ جو تھا یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں سوچتا رہا کہ کیا میں بھی وقف کر سکوں گا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور 10 اگست 1983 کو انہوں نے حضرت خلیفہ مسیح رابع کی خدمت میں وقف زندگی کی درخواست کی، جس پر حضور رحمہ اللہ نے 18 اگست 1983 جو کو آپ کا وقف منظور فرمایا. اور وقف منظور فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا کام سمیٹ کر بے شک آ جائیں. اس وقت یہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے. حضرت خلیفہ مسیح رابع نے 28 اگست 1983 کو آپ کا ابتدائی تقرر کیا جو وکالت صنعت تجارت میں تھا. مورخہ 1 اکتوبر 1983 سے آپ وکالت صنعت تجارت میں حاضر ہو گئے. وقف سے قبل آپ نے 16 سال سیکرٹریٹ حکومت پنجاب میں سروس کی. اس کے بعد تقریباً 10 سال ذاتی کاروبار کرتے رہے. نومبر 1983 میں آپ مینیجر رسالہ ریویو آف ریلیجن مقرر ہوئے. 84 میں معاون ناظر ضیافت مقرر ہوئے. 20 अप्रैल 1987 से जुलाई 2016 तक बतौर नायब नाज़िर ज़ियाफ़त फ़राइज़ अदा करने की तौफीक मिली। 1990 में कमेटी कफालत यकसदामा के जब कायम हुए कफालत यकसदामा की कमेटी तो उसके पहले सेक्रेटरी मुकर्र हुए और करीबन 20 साल तक इस खिदमत की तौफीक मिली आपको। खुदा मलिम दिया पाकिस्तान में 1968 से 1970 तक मजलिस खुदा मलिम दिया में बतौर कायद ज़िला और इलाका लाहौर रहे और ये तकरीबन 10 साल का अरसा खिदमत का बनता है। अंसारुल्ला में 84 से लेकर 14 तक इनको खिदमत का मौका मिला। 84 से 14 तक 31 साल तक अंसारुल्ला पाकिस्तान में कायद तहरीक जदीद, कायद तरबियत और कायद इशात और फिर ये आखिरी 5 साल सदर मजलिस अंसारुल्ला नायब सदर मजलिस अंसारुल्ला पाकिस्तान खिदमत की तौफीक मिली। जब ये सरकारी नौकरी करते थे तो उस वक्त का वाक़या बयान करते हुए एक दफ़ा मुरीद साहब ने कहा कि सर्विस के दौरान हमारे एक इंचार्ज थे, बड़े मुतासिब इंसान थे और अक्सर अपने मौलवियों को मेरे पास मुबाइसे के लिए लाते थे। इस तरह एक बार वो अलामा प्रोफेसर खालिद महमूद साहब को लाए जो उस वक्त के बड़े जैद आलम थे। उनसे मुबाइसा शुरू हुआ, जब उनसे इन आलम साहब से कोई बात ना बन पड़ी तो उन्होंने गुस्से में गालियां देना शुरू कर दी, जो तरीका है आम मौलवियों का। तो कहते हैं कि मेरे जो अफसर थे इंचार्ज वो डर गए कहीं मामला ख़राब ही ना हो जाए। उस पर उन अलामा साहब ने मेरे इंचार्ज को, जिनका नाम अब्दुलरहमान था, उनको हौसला देने के लिए कहा कि यह मौलवी साहब के अल्फाज बड़े हैं ऐसे जो दिल से ये यकीन रखते हैं कि ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ हैं जमात के अफराद का। कहते हैं मौलाना साहब कि इन लोगों ने खुदा, रसूल और किताब यानी कलाम इलाही पर इतने जुल्म किए कि अल्लाह इनको हलाक कर देता, यानी कि अल्लाह ताला पर, रसूल पर और कुरान करीम पर इतने जुल्म किए हैं अहमदियों ने कि अल्लाह ताला इनको हलाक कर देता। लेकिन क्यों हलाक नहीं किया? ये हर बार इस वजह से बचते हैं, मौलाना साहब कहने लगे, बच जाते हैं। ये क्यों बच जाते हैं? क्योंकि ये अपनी नमाज़ों में खूब रोते हैं। तो मैंने कहा कि मलिक साहब कहते हैं, मैंने उनसे कहा अलामा साहब ये बात आप मुझ की लिख के दे दें। कहने लगे क्यों? पंजाबी में कहने लगे कि आज मैं लिख दवा तो कल तुसी अखबार में छपा दोगे। तो मतलब यही है कि ये इनको तस्लीम करना पड़ा कि अहमदियों की गिरियाजारी जो है वो इनके हर वक्त काम आती है और अल्लाह ताला इनकी सुनता है। उसके बावजूद कि हम गलत हैं, फिर भी ये यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी सुनता है। अल्लाह ताला इन लोगों की आंखें भी खोले और जो कौम को इन्होंने गलत रास्ते पर डाला हुआ है, गलत रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला कौम को इनके दजल और फरेबों से भी बचाए। मुआवन नाज़िर ज़ियाफ़त हैं हमारे उसामा अज़हर साहब। कहते हैं कि मलिक मुनव्वर अहमद जावेद साहब आला दर्जे की इंसामी सलाहियतों के मालिक थे। रातों को उठकर दारो ज़ियाफ़त का चक्कर लगाते, कारकुनों से जायज़ा लेते और मौसम के मुताबिक उनके लिए चाय और अंडों वगैरह का इंतज़ाम करवाते। कारकुनान दारो ज़ियाफ़त से इनका बहुत मोहब्बत, शफ़क़त और हमदर्दी का सलूक था। हर कारकुन के घरेलू हालात से बाखबर रहते और ख़ामोशी से हर मुमकिन माली मदद भी करते। इनके दामाद हैं नदीम साहब, कहते हैं और भांजे भी हैं कि मलिक साहब ने एक दफ़ा उनको कहा, एक तो पहली बात यह है कि मुझे हमेशा नमाज़ों की तारीख करते और खिलाफत से मोहब्बत और खिदमत दीन की तलकीन करते रहते थे। कहते हैं एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि रिटायरमेंट के बाद एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि चूंकि मैं रिटायर हो गया हूँ इसलिए तौई चंदों को डिस्फ कर देता हूँ, आमद जो है वो इलाम सब कम हो गया, लिहाजा मैंने अपने वादा जात की लिस्ट बनाई और सो गया। रात को कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला मेरे पास आया है और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आलम कौन का खुदा हूँ, सुना है कि तुमने अपने चंदे आधे कर दिए हैं, आओ मैं तुम्हें अपनी कायनात की सैर कराऊँ। लिहाजा अल्लाह ने मुझे अपने पहाड़ दिखाए, जंगल, वादियाँ, दरिया और बगात दिखाए ख्वाब में और कहा कि जब सब का मैं मालिक हूँ तो तुम्हें किस बात की फिक्र। कहते हैं इतने यहाँ तक ये बात सुनी मैंने और मेरी आँख खुल गई और मैंने जो चंदे आधे करने का फैसला किया था वो तर्क कर दिया और अपने बकायदा उस तरह चंदे अदा करने शुरू कर दिए। इनकी बेगम बताती हैं कि वक्फे ज़िंदगी से पहले जब ये कारोबार किया करते थे तो बहुत सी रकम जेब में डालकर चादर ओढ़कर सर्दियों की रातों को सड़क पर निकल जाया करते थे और कहते थे इस वक्त ज़रूरतमंद मिलेगा तो वो हकीकत में बहुत ज़रूरतमंद होगा। लिहाजा एक बार एक आदमी खड़ा था कि बहुत परेशान था और उसने बताया कि उसकी वालदा बहुत सख्त बीमार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने वो सारे पैसे उसको दे दिए और वापस घर आ गए। मुआवन नाज़िर ज़ियाफ़त हैं आसिफ मजीद साहब रबी हैं, कहते हैं कि बाज़ दफ़ा रश ज़्यादा होने की सूरत में मेहमानों को रिहाइश की मुश्किल पेश आती थी और बाज़ मेहमान तो सरेआम और दफ्तर में आकर भी बाज़ दफ़ा सख्त जुमले और अल्फाज कह देते थे मगर मरहूम बड़ी खंदा पेशानी से तमाम बात सुनते और बाज़ दफ़ा तो कहते मैंने उन्हें हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए देखा है। तो मरहूम जिन मेहमानों से माफ़ी मांग रहे होते उनमें से बाज़ इनके बच्चों की उम्र के भी होते थे। एक दफ़ा मैंने मेहमानों के जाने के बाद इजहार किया कि मलिक साहब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि आपने इस बच्चे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, तो कहने लगे तुम्हें क्यों तकलीफ़ हुई है, हाथ तो मैंने जोड़े हैं तुमने नहीं, और याद रखो कि जिसके ये मेहमान हैं यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वो तो मेहमानों को मनाने के लिए नंगे पाँव भाग कर मेहमानों को राज़ी करके वापस लाए थे। फिर आसिफ साहब कहते हैं कि एक दफ़ा खाकसार उनके दफ्तर में बैठा हुआ था, उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि एक दिन एक बुज़ुर्ग बहुत गु़स्से से मेरे दफ्तर में दाखिल हुए और पंजाबी में मलिक साहब से मुखातब होकर कहा कि तुम मलिक मुनव्वर जावेद हो, तू ही मलिक मुनव्वर जावेद हैं। मलिक साहब कहने लगे कि मैं ही मलिक मुनव्वर जावेद हूँ। तो बुज़ुर्ग मेहमान मुखातब हुए और कहने लगे पंजाबी में कि तेरे प्यो का लंगर खाना है, तुम्हारे बाप का ही लंगर खाना है। मलिक साहब ने जवाब दिया कि नहीं बाबा जी, ये तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का लंगर खाना है, मेरे और आपके मुश्तरका बाप का लंगर खाना है। तो ये जवाब सुन के वो बुज़ुर्ग मुतमिन हो गए और बड़े आराम से और मोहब्बत से अपना मामला बयान किया और चले गए। बज़ दफ़ा मेहमान भी ज़्यादती कर जाते हैं, मुझे भी शिकायतें आती हैं कि जिस दर ज़्यादत में ये सलूक हुआ वो सलूक हुआ, लेकिन तहकीक करो तो पता लगता है कि मेहमानों में भी सब्र नहीं है। ठीक है हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए हमारे शोबे को, लेकिन मेहमानों को भी चाहिए कि अला अखलाक का मुजाहरा करें और जब ऐसी सूरत हाल हो बाज़ दफ़ा तो इंतज़ामिया से तआवुन करने की कोशिश किया करें। बहरहाल मलिक साहब ने अपने वक्फ का हक अदा कर दिया और जब मैं नाज़िर आ रहा था तो उस नाज़िर ज़ियाफ़त भी था मैं और ये नायब नाज़िर ज़ियाफ़त थे और मैंने देखा है कि जमाती अम्वाल की बड़ी दर्द से फिक्र रखते थे और हक बात कहने से कभी नहीं रुकते थे, बावजूद इसी के मेरे नायब थे अगर जमाती अम्वाल में उनके नज़दीक कोई चीज़ बेहतर होती और मैंने कोई और बात कही है तो बग़ैर झिझक मेरी राय के ख़िलाफ़ मशवरा देते और कहते कि ये ठीक इस तरह हो ज़्यादा बेहतर है, और यही खूबी है जो हर वाक़ ज़िंदगी में होनी चाहिए कि अपनी राय को अदब का लिहाज रखते हुए सही तरह पेश करें। खिलाफत से वफ़ा का ताल्लुक तो बहुत बुलंद था जिसका मज़ार उनके हर ख़त से होता था और हर मुलाकात से जब भी मिले हो मुझे دو دفعہ ملے ہیں, اندازہ ہوتا تھا اس کا. اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی بیوی اور بچوں کو صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے, اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی ان لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرم پروفیسر منور شمی خالد صاحب ابن شیخ محبوب عالم خالد صاحب کا, جو 16 فروری 2020 کو ربع میں تقریباً 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسا کہ میں نے کہا, ان کے والد شیخ محبوب عالم خالد صاحب تھے, جو پہلے ناظر, پہلے ٹی آئی کالج میں پروفیسر تھے, پھر حسقی مسیح سالس نے ان کو ناظر بیت المال آمد بنایا, بڑا لمبا عرصہ ناظر بیت المال آمد رہے, پھر صدر صاحب نے احمدیہ کا تقرر کیا حسقی مسیح رابع نے ان کا. یہ شبیم خالد صاحب ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے. ان کے پسمانگان میں ان کی اہلیہ ثانی شاہدہ منور شمیم صاحب ہیں, اور پہلی اہلیہ سے جو وفات پا گئی تھیں ان کا بیٹا ہے خالد انور صاحب جو کینیڈا میں 1964 میں اسکری وزم مسیح سالس جب پرنسپل تھے کالج کے اور صدر حسن احمدیہ بھی تھے, اس وقت انہوں نے منور شمیم خالد صاحب کا نکاح مسجد مبارک میں پڑھایا تھا, اور اس موقع پر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے وہ مسیح سالس نے یہ فکرہ کہا کہ پروفیسر منور شمیم خالد جو میرے گہرے دوست پروفیسر محبوب عالم خالد صاحب کے بیٹے ہیں, مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں. بہت تعلق تھا تقریباً مسیح سالس کا ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی. مجلس انصار اللہ مرکزی پاکستان میں ان کا خدمات کا سلسلہ 28 سال پر محیط ہے. جب تک کالج نیشنلائز نہیں ہوئے, یہ کالج میں ٹی آئی کالج میں رہے پروفیسر, اس کے بعد نیشنلائز ہونے کے بعد بھی میرا خیال ہے ان کا زیادہ عرصہ ربا کے کالج میں گزرا. منور شمیم خالد صاحب کی دوسری اہلیہ شاہدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ محبوب عالم خالد صاحب کے بیٹے تھے, اور ان کے دادا شمیم خالد صاحب کے تھے, مولوی فرزند علی صاحب خان صاحب, مولوی فرزند علی صاحب جو سابق امام مسجد لندن بھی رہے ہیں, اور ناظر بیت المال بھی رہے ہیں. منور کہتی ہیں کہ منور شمیم خالد صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. سب سے پہلا وصف خلیفہ وقت سے والیانہ محبت اور عقیدت اور اطاعت تھی, اور خطبات بہت غور سے سنتے تھے, اور پھر بیچ بڑے نکات نکالا کرتے تھے. پابند صوم و صلاۃ, تہجد گزار, باجماعت 5 وقتہ نماز کے پابند. بیماری کی وجہ سے جب مسجد جانا ختم ہو گیا تو بہت محسوس کیا کرتے تھے, اور اکثر رکت آ رہی ہوتی تھی کہ مسجد نہیں جا سکتا میں. انہوں نے اپنی بیماری کا عرصہ بھی بڑے صبر اور حوصلے سے اور ہمت سے گزارا ہے, کبھی افتق نہیں کی, نہ کوئی گلہ زبان پر لائے, ہمیشہ الحمدللہ زبان پر رہا. خدمت دین میں اخلاص و وفا اور محنت نمایاں خوبیاں تھیں ان کی. بڑی خاموشی سے خدمت کرنے والے تھے, نہایت شفیق, با وفا اور محبت سے پیش آنے والے وجود تھے. کالج میں جب پڑھاتے رہے ہیں کچھ عرصہ میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں, اور اس کے بعد جب میں امیر مقام میں ناظر اعلیٰ تھا تو انتہائی ادب اور احترام کا سلوک انہوں نے مجھ سے رکھا, کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ تم میرے شاگرد رہے ہو. نظام خلافت اور نظام جماعت کے انتہائی درجہ پابندی کرنے والے اور اطاعت کرنے والے تھے, اور خلافت کے بعد بھی ان کا تعلق جو اظہار تھا وہ غیر معمولی تھا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے, اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے, ان کے لواحقین کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کی نماز کے بعد ان کا دونوں کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ